اسی طرح آپ یہ دیکھیں نا کہ اب جو مسجدوں کے اندر جو بم بلاسٹ یا اس طرح کی تخریبی کاروائیاں ہوتی ہیں اس سے کیا لوگ مسجد کی طرف آئیں گے کہ دور بھاگیں گے؟ ظاہر ہے سب تو مضبوط ایمان والے نہیں ہوتے، جو کمزور ایمان کے لوگ ہوں گے وہ تو دبک کے بیٹھ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں مسلمانوں کی مسجدیں بظاہر آباد اور مزین اور خوبصورت ہوں گی مگر حقیقتاً ویران ہوں گی، کہ ان میں حاضر ہونے والے نمازی کم ہو جائیں گے. اللہ اکبر، یہ قرب قیامت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ دیکھ لیں مسجدوں میں وڈ ورک کتنا کرایا ہوتا ہے، وہ یہ گرینیٹ اور کتنے کتنے ماربل لگے ہوتے ہیں، کیسی کیسی خوبصورت مسجدیں ہیں، باقاعدہ اسکرینز لگائی ہوتی ہیں کہ لوگوں کو پیچھے بھی نظر آئے آگے بھی نظر آئے، قالین قیمتی سے قیمتی بچھے ہوتے ہیں، لیکن نمازیوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ مسجد نبوی میں تو کنکریاں ہوتی تھیں جو گرمی کے اندر اتنی زیادہ جلنے لگتی تھیں کہ صحابہ اپنے کپڑا نیچے رکھ لیتے تھے، بارش ہوتی تھی تو کیچڑ ہو جاتا تھا، لیکن وہ مسجدیں آباد تھیں. اور یہ مسجدیں اتنی خوبصورتی کے باوجود ویران ہیں. اللہ کے گھر آپ کو پکار رہے ہیں اور آپ اپنے گھروں کو سجانے میں اور ان کو آباد کرنے میں لگے. نہ مسجد میں فانوس لگے، نہ مسجد میں خوبصورت قالین بچھے، نہ مسجدوں میں وڈ ورک ہو، لیکن آبادی ہو نا تو یہی لوگوں کی حاضری ہو، نمازیوں کی حاضری ہو، یہ اس کی آبادی ہے. ہم اپنا حق کتنا سمجھتے ہیں، بس مسجد بنا لو. بعض لوگوں نے کہا کہ کچھ مالدار لوگ یہاں پہ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، باقاعدہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو کام یہی ہے، ہم ایک مسجد بناتے ہیں پھر آگے موو آن کرتے ہیں، پھر دوسری مسجد بناتے ہیں پھر تیسری مسجد بناتے ہیں. مالدار لوگ ہیں، اچھی بات ہے مسجد بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں گھر بنائے گا جو مسجد بناتا ہے اللہ کی، لیکن اس کے بعد اس کی آبادی کی فکر کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شہر میں اتنی آبادی ہو کہ تین شخص رہتے ہوں اور ان میں جماعت کا انتظام نہ ہو تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے. لہذا جماعت قائم کرو، کیونکہ ریوڑ سے الگ رہنے والی بکری یا بھیڑ کو بھیڑیا کھا جاتا ہے. تین آدمی بھی اگر ہوں اور وہ پھر جماعت کا انتظام نہ کرے نا تو شیطان ان میں آ جائے گا، وہ چک لے جائے گا ان کو. اور ہماری آبادیاں ماشاءاللہ دیکھیں کتنی ہیں، ان شہروں میں کتنے لوگ ہیں جو مسجدوں کے ارد گرد رہتے ہیں پھر بھی مسجد ویران رہے. شیطان نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ میں لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں اور ادھر نماز کے لیے آزان کہی جائے، پھر ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں ان لوگوں کا رخ کروں جو جماعت میں شریک نہیں ہوتے، پھر ان کے گھروں کو جلا دوں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے گن تو گاتے ہیں، وہ اگر آج موجود ہوتے تو آپ کے گھر جل جاتے، کیونکہ ان گھروں سے کوئی لوگ جماعت میں شامل ہونے والے نہیں ہیں. ایک نابینا صحابی تھے، انہوں نے اپنے اندھے ہونے کا ایکسکیوز پیش کیا کہ میں گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں. ظاہر ایک بلائنڈ بندے کے لیے کتنا مشکل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آزان سنتے ہو؟ انہوں نے فرمایا ہاں جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر نماز میں حاضر ہو، پھر کوئی نہیں ایگزمپشن. سوچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلائنڈ بندے کو بھی نہیں یہ دی تھی کہ اجازت کے ٹھیک ہے تم گھر میں ہی پڑھ لو. اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے پڑھنے سے 27 ٹائم زیادہ فضیلت رکھتا ہے. آپ کو پتا چلے کہ ایک جگہ آپ نے جاب کرنی ہے $1 ملے گا، دوسری جگہ گھنٹے کے $27 ملیں گے، کہاں جائیں گے بھاگ کے؟ کہیں گے کہ وہ دور ہے، نہیں وہ 2 میل ڈرائیو کر کے جانا پڑتا ہے. کہیں گے کوئی بات نہیں، دیکھیں فائدہ بھی تو کتنا زیادہ ہے. لیکن ہم کہتے ہیں 27 گنا زیادہ اجر ملنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں، کون سی فرض ہے جماعت میں پڑھنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ہمیشہ نماز با جماعت ادا کی، یہاں تک کہ شدید بیماری میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو ساتھیوں کے سہارے مسجد میں تشریف لائے تھے اور نماز ادا کی تھی. یعنی بالکل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت تھا تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری آپ کے دن تھے ان میں حتی الامکان یہی کوشش تھی کہ جا کے مسجد میں نماز پڑھیں. اور مسجد کی جو خدمت ہے، اس کی جو صفائی ہے، اس کے بارے میں بھی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اجر و ثواب میرے سامنے لائے گئے، حتیٰ کہ اس تینکے کا ثواب بھی لایا گیا جس کو کوئی آدمی مسجد سے اٹھا کے باہر پھینکتا ہے. کہ ایک تنکا ہے نا، کوئی گند پڑا ہوا ہے وہاں پہ مسجد میں، اگر ایک بندہ اس تنکے کو اٹھا کے باہر پھینکتا ہے اس کا ثواب بھی میرے سامنے لایا گیا اور میرے سامنے میری امت کے گناہ بھی لائے گئے. اور سب سے بڑا گناہ میں نے دیکھا کہ آدمی کو قرآن کی کوئی صورت یا آیت عطا کی جائے اور وہ اس کو بھلا دے. یہ سب سے بڑا گناہ پیش کیا گیا اور سب سے بڑا اجر و ثواب میں جب لائے گئے تو اس تنکے کا ثواب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا, یعنی اتنی سی اس کے اوپر بھی ثواب ملے گا. کتنی اہم حدیث ہے نا مسجد کی صفائی کے سلسلے میں کہ اللہ کے نزدیک مسجدوں کی صفائی ستھرائی یہ کتنی ویلیوبل بات ہے. جو لوگ اللہ کے گھروں کو تو الٹا گندا کر کے چلے جائیں کہ جوتیاں باہر ہی اتارتے ہیں, بے ڈھنگی جوتیاں وہیں پہ پڑی ہوئی ہیں, جو کھایا پیا وہیں چیزیں چھوڑ کے چلے گئے, کچھ گرایا کچھ کھایا بس فارغ ہوئے, بچوں کو بھی کھلایا وہیں پہ سب کچھ پھینکا اور کیئر ہی نہیں کی, کہیں ٹیشو گرے ہوئے ہیں, کہیں بوتلیں پڑی ہوئی ہیں, کہیں کھانے کی اور چیزیں پڑی ہوئی ہیں. اور گھروں سے وہ جو مصحف جو قرآن کے مصحف جو شہید ہو گئے وہ اٹھا کے لا کے مسجد میں رکھتی, جو چیزیں نہیں چاہیے دینی کتابیں نہیں چاہیے خود نہیں چاہیے فالتو ہیں مسجد میں چھوڑا, خود ہی اس کا کچھ کر لیں گے. مسجد کے باتھ روم اس کو غلیظ کر کے چھوڑ دیا. آپ چرچ کے کبھی باتھ روم جا کے دیکھیں, ہمارے یہاں پہ پہلے چرچ کو رینٹ پہ لیا جاتا تھا اور اس میں وہاں پہ تراوی وغیرہ ہوتی تھی, میں حیران ہوتی تھی کہ ان کے باتھ روم اتنے صاف اس قدر صاف اور ہماری مسجدوں کے باتھ روم دیکھ لیں. سوچیں کہ جو ایسا کریں گے ان کی پکڑ کتنی ہوگی کہ بجائے اس کو صاف کرنے کے ہم الٹا گندا چھوڑ کے جائیں اللہ کے گھر کو. اور یہ سوچیں یہ تو مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے نا, ہماری تو نہیں ہے, وہ صاف کریں, ہمارا تو کام گند ڈالنا. ایک تنکا بھی آپ نے اٹھا کے اگر باہر پھینکا اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے, یہ مینجمنٹ کا گھر نہیں ہے. لیکن ہماری دیکھیں کام کیا ہوتے ہیں مسجدوں کے ساتھ, ہمارا رویہ کیا. ایک حبشی عورت تھی مسجد کی صفائی کرتی, وہ فوت ہو گئی تو صحابہ نے جنازہ پڑھ کے دفنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن اس کے بارے میں پوچھا تو صحابہ نے فرمایا کہ وہ تو اس طرح تھی, ہم نے کہا آپ کو کیا تکلیف دینی ہے, ہم نے اس کو دفنا دیا خود ہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا تھا, مجھے لے چلو اس کی قبر پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ گئے اور اس کی نماز جنازہ پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ بخاری میں حدیث, یعنی کتنی قدر و قیمت اس حبشی عورت کی کہ اس وجہ سے کہ مسجد کی صفائی کرتی تھی. اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ میرے گھر کو صاف کریں, صاف رکھیں رکوع کرنے والوں کے لیے, طواف اعتکاف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک اور صاف رکھو. تو اس میں پاکی صافی حصی بھی ہے کہ ویسے بھی صاف ستھرا رکھیں اور یہ بتوں سے اور شرک سے اور ان نجاستوں سے بھی صاف ستھرا رکھنا, تو یہ تو بڑا نیکی کا کام ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی آدمی کو بار بار مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو, کیونکہ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. یہ ایمان والا بندہ ہے جو بار بار مسجد میں جس کو آپ جاتا آتا دیکھیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ خطائیں مٹا دیتا ہے اور درجے بلند کرتا ہے. صحابہ نے فرمایا کیوں نہیں یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشقتوں کے باوجود پورا وضو کرنا. یعنی مشقتیں کیا ہو سکتی ہیں, ٹھنڈا پانی ہے گرم پانی نہیں آ رہا, اس کے باوجود آپ پورا وضو کریں, یا اور کوئی مشکل ہے وضو کرنے میں لیکن آپ نے پورا وضو کیا. اور مسجدوں کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا, نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا, یہ ہے جو انسان کی خطائیں مٹا دیتے ہیں عمل اور درجے بلند کر دیتے ہیں. تو اور ایک اور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح یا شام مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتا ہے. کتنا بڑا بڑی بات ہے نا کہ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار ہو رہی ہے. ایک انسان مسجد کی طرف جا رہا اور ساتھ یہ سوچ رہا ہوں میرا اللہ میرے لیے جنت میں مہمان نوازی اس وقت میرے لیے تیار ہو رہی ہے کیونکہ یہ میں نے قدم اٹھائے. تو یہ ان باتوں کو ضرور ڈسکس کریں, آگے پھیلائیں, لوگوں کے اندر شوق پیدا ہو مسجدیں جانے کا. عورتوں کے لیے مسجد جانا ضروری نہیں ہے, وہ گھر میں نماز پڑھیں زیادہ بہتر ہے ان کے لیے. لیکن اگر جانا بھی چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو, ٹھیک ہے, جا بھی سکتی ہیں مگر ایک بات ہے, پھر اگر جائیں تو خدا را پورے آداب آپ کو مسجد کے آنے چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے مردوں کی بھی نماز خراب ہو, کیونکہ جب جائیں تو پورے پردے کے ساتھ جائیں, خوشبو استعمال نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم میں یہ حدیث ہے کہ عورت خوشبو استعمال کر کے ہمارے ساتھ عشاء کی نماز میں نہ آئے، کیونکہ عورتیں اس وقت عشاء اندھیرے کی نمازوں میں جایا کرتی تھی نا، عشاء میں اور فجر میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشبو استعمال کر کے نہ آئے، ساتھ مردوں کے برابر کی صف میں کھڑی نہ ہو، کیونکہ عورتوں کے لیے پسندیدہ صف کیا ہے؟ پچھلی صف، سب سے بیسٹ ان کے لیے یہ. تو جب جائیں تو پورے حجاب اور پردے کے ساتھ جائیں، پھر ان کی انٹرنس اور ان کے نکلنے کے راستے مسجد سے، وہ ایگزٹس جو ہیں وہ فرق ہونے چاہیے، مردوں کے ساتھ ان کا یعنی انٹریکشن نہ ہو، جس میں عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح الگ ہو کے چلنے کو کہا تھا، تو عورتیں اتنی زیادہ دیوار کے ساتھ ہو کے چلتی تھی کہ وہ رگڑ کھاتی تھی دیوار کے ساتھ. تو ہمارا تو یہ حال ہے نا ہماری مسجدوں کا، کہ ماشاءاللہ ہمارے مرد تو باہر کھڑے ہو کے باقاعدہ اس طرف منہ کر لیتے ہیں تاکہ آپ دیکھیں کہ ایک ایک عورت جو آ رہی ہے پورا جائزہ ہو، اور انتظار کس کا ہے؟ کہ ہماری اپنی عورت کا، ہماری اپنی عورت کا انتظار ہے. باقی جگہوں پہ تو ہم اتنا انتظار نہیں کرتے اپنی عورتوں کا جتنا کہ مسجد کے باہر بہت شوق سے کھڑے ہوتے ہیں. اب وہاں پہ ایک میلہ اور جمگٹھے کا سماں ہوتا ہے، سب مرد عورتیں آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، ہنسنا کھیلنا ہو رہا ہے، یہ مسجد کا ماحول ہے. نماز پڑھ کے ہم نکلیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید، تو دیکھیں مسجد کے بارے میں کیا ہے. ہم سب کے پاس سیل فونز ہوتے ہیں، ہم سب کو پتا ہے کہ گاڑیاں کدھر کھڑی ہیں. کیا لاتے وقت وہ عورتوں کا ہاتھ پکڑ کے مسجد میں انٹر کراتے ہیں، جو جاتے وقت ہاتھ پکڑ کے انہوں نے واپس لے کے جانا ہے؟ اس چیز کو بھی ہمیں ختم کرنا ہے کہ جو نکلیں وہ جا کے اپنی گاڑی میں بیٹھے، بیوی کا انتظار کر لیں، فون پہ رابطہ کر لیں، آ ہی جائیں گی، کہیں گم نہیں ہو جاتے. لیکن ہم نے مسجدوں کو بھی میلوں ٹھیلوں کی جگہ بنا لیا. تو مسجد کا تقدس ہے، اس کی عزت ہے، مسجد کا مقام ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، تو کم از کم اس کا تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے، اس کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے. تو ایک تو سب سے پہلی بات کیا اس میں ہم نے سیکھی ہے، عمل کی بات، یہ مسجد سے منع کرنا اور مسجد کی ویرانی کی کوشش کرنے والا، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی آپ کے سامنے رکھتی ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دارمی میں اور بہکئی میں ہے، کہ اندیشہ ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا کہ اسلام میں سے سوائے اس کے نام کے کچھ نہیں بچے گا. سوچیں ذرا، اسلام میں سوائے نام کے نا عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، بس نام ہی نام ہوگا اسلام کا. ہم بھی نام لینے والے ہیں، ہم بڑے اسلامی ہیں، اسلامی ہیں، اسلام کچھ نہیں ہے ہمارے اندر بھی، صرف نام ہی رہ گیا اسلام کا. کہاں ہے وہ، کوئی ایک دنیا میں ایسی جگہ دکھا دیں، کوئی ایسا خطہ دکھا دیں جہاں پہ واقعی اسلام نافذ ہو. اور قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں سوائے اس کے رسم الخط کے کچھ نہیں بچے گا، یعنی یہ ٹیکسٹ ہی لکھا ہوا پیجز میں تو ہے، انسانوں میں کہاں نظر آتا ہے قرآن؟ کہیں نظر نہیں آتا. ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، ہدایت نہیں ملے گی وہاں پہ، بجائے اس کے کہ وہاں پہ لوگ آئیں تو ان کو ہدایت ملے، وہاں پہ کیا ہے؟ آبادی تو بہت ہے، بڑے نقش و نگار ہیں، بڑی خوبصورتیاں ہیں، لیکن کیا ہے، وہاں پہ جھگڑے ہیں، وہاں پہ فتنے ہیں، وہاں پہ بحثیں ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسی ایسی باتیں شروع کی ہوئی ہیں وہاں پہ، لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دین کو پیشہ بنایا ہوا. بڑی بڑی شاندار مسجدیں ہیں، بڑے بڑے قاری ہیں وہاں پہ، لیکن ہدایت سے خالی. ان کے علماء آسمان کے نیچے جتنی مخلوق ہوگی ان میں بدترین ہوں گے، یعنی سب میں ان کے علماء ورسٹ ہوں گے، ورسٹ ہوں گے، جتنی اللہ کی مخلوق ہے سب میں بدترین. ان کے اندر سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں داخل ہو جائیں گے. استغفر اللہ ربی، یعنی علماء میں سے ہی فتنے پیدا ہوں گے، کیونکہ انہوں نے دین کو دھندا جو بنا لیا، کاروبار بنا لیا نا. تو بات یہ ہے، اب سے ہم یہ کوشش کریں کہ ہم مسجدوں کو صرف ڈونیشن دینے کے لیے نہیں رکھیں، بلکہ اس کی آبادی کی فکر کریں، مسجد کے ساتھ تعلق مضبوط کریں. اپنے گھروں کو آباد کرنے کی جتنی فکر ہے، اس سے زیادہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی فکر ہونی چاہیے. کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو لہم فی دنیا خزیوں ولہم فی الاخرت عذاب عظیم سوری اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین, یہ لوگ ہیں ان کے لیے نہیں مناسب کہ وہ داخل ہوں اس میں مگر ڈرتے ہوئے, ان مسجدوں میں یہ نہ جائیں مگر ڈرتے ہوئے. کون یہ جو ظالم ہیں جو اللہ کی مسجدوں سے روکتے ہیں لوگوں کو اور اس کی خرابی کی کوشش کرتے ہیں, ان کا تو ان کے لیے تو مناسب کیا ہے, ان کے لیے تو اپروپریٹ کیا ہے کہ یہ تو مسجدوں میں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے. خاص طور پہ ان کی اہل مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جب آئیں تو یہ تو مشرک ہیں, ان کا تو یہ کام ہونا چاہیے کہ یہ تو مسجد میں ان کا آنا ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے جیسے یہ دلیری سے آتے ہیں, ان کو تو ڈرتے ہوئے آنا چاہیے. اس میں ایک طرح سے پیشین گوئی بھی ہے کہ ایک دن مسلمانوں کا یہاں پہ غلبہ ہوگا اور پھر یہ یہاں پہ نہیں آ سکیں گے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ ہوا تھا تو اس کے بعد پھر جب حج کا موقع آیا تو پھر منع کر دیا تھا نا کہ اب یہ لوگ یہاں پہ نہیں حج کر سکتے, اور اس کے بعد تو یہ تھا کہ یہاں پہ یہ غیر مسلم نہیں رہ سکتے. لہم فی دنیا خزیم ولہم فی الاخرت عذاب عظیم, ان کے لیے دنیا کی بھی رسوائی ہے اور آخرت کے میں بھی ان کے لیے عذاب عظیم ہے جو لوگ ایسا کرتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے مسجدوں کی ویرانی کی کوشش کی یہاں پہ اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں, دیکھیں جب مسجدوں میں کسی اور کا ذکر ہونے لگے گا, کوئی اولیاء اللہ ہیں ان کے تذکرے ہو رہے ہیں, کوئی اور ہیں ان کی کہانیاں ہو رہی ہیں, اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا تو پھر بھی کیا ہے, اللہ کے ذکر سے تو روک دیا, کس سے کہانیوں میں پڑ گئے, بدعات میں پڑ گئے. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر دنیا کی بھی رسوائی ہے اور آخرت میں تو بڑا عذاب ہے. ان کے لیے تو تھا جنہوں نے اللہ کی مسجد اللہ کے گھر سے روکا, مگر مساجد میں صرف خانہ کعبہ کی بات نہیں ہو رہی, ہر مسجد اللہ کا گھر ہے, اور جس نے روکا اللہ کے گھر سے کہ یہاں پہ اللہ کا ذکر نہ ہو یا اس کی خرابی کی کوشش کی, اس کی ویرانی کی کوشش کی, ان سب کے لیے یہ ہے دنیا کی رسوائی بھی ہے. آپ دیکھ لیں کہ پھر دنیا میں بھی انسانوں کے اوپر ایسی ایسی مصیبتیں ایسی ایسی پریشانیاں آتی ہیں کہ کہیں بیماریاں ہیں اور کہیں بے چینیاں ہیں اور کہیں بے سکونیاں ہیں, کہیں امراض ہیں, ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں تو بڑا عذاب ہے. کیسے آخرت میں عذاب ہے آپ خود ہی دیکھ لینا. آخرت میں ایسے لوگ جو مسجد سے نہیں مسجد سے لوگوں کو روکتے ہوں گے, ان کے لیے ظاہر ہے خود بھی مسجد سے ان کا تعلق ہوگا اور مسجد کی ویرانی کے لیے کوشش کرتے ہوں گے, تو ان کے لیے کون سا عذاب ہے, آگ کے عذاب کے سوا اور کیا ہوگا ان کے لیے. تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. جو فرقہ واریت کو پروموٹ کرتے ہیں نا مسجدوں میں یا جو پولیٹکس وغیرہ کو, ان کو یہ سوچنا چاہیے, یہ دیکھیں اس کا نفع نہیں ہے نقصان ہی نقصان ہے. یہاں پہ کوئی ایک عہدہ مل بھی جائے گا, ہم یہ بن گئے اور وہ بن گئے اور مسجد کے فلاں بن گئے, ہم سارے جو مسجد کو بنانے میں تھوڑا بہت کچھ کردار ادا کر ہی دیں تو اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ ہم مسجد کے مالک بن گئے, اس کے ٹھیکیدار ہم ہی ہیں, اب اس کے بعد اس پوزیشن سے مجھے نہ کوئی ہٹا دے. وہ پوزیشن آف پاور لینے کے لیے کتنے جھگڑے ہوتے ہیں, کیا کیا ہوتا ہے مسجدوں میں, کبھی مسجدوں کی املاک پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے, کبھی کچھ اور طرح کی لڑائی جھگڑے فساد ہوتے ہیں. اور سوچ لیں کہ اگر ہم نے اپنے بچوں سے ابھی سے مسجدیں آباد نہ کروائیں تو کل کیا ہوگا. دنیا اور آخرت کی یہ رسوائی بھی ہے اور عذاب بھی ہے. وللہ المشرق والمغرب, اور اللہ ہی کے لیے مشرق بھی ہے اور مغرب بھی. یعنی یہ آیت کب نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں جب مکہ میں تھے نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی اور خانہ کعبہ کو لائن اپ کر کے ایک لائن میں کر کے تو دونوں کی طرف آپ کا رخ ہوتا تھا اور نماز پڑھتے تھے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے تو مکہ ایک سائڈ پہ ہو گیا اور مسجد اقصی دوسری, سمجھ لیں مدینہ بیچ میں ہے مڈل میں ہے, تو اب ظاہر ہے یا تو مکہ کی طرف نماز پڑھیں یا مسجد اقصی کی طرف پڑھیں, ایک ہی ہو سکتا تھا نا, تو اللہ کا حکم تھا مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھنے کا. تو صحابہ کرام کو بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑا ہی اس کے اوپر رنج تھا کہ گھر تو چھوٹا ہے, شہر چھوٹا, وطن چھوٹا, لیکن اب یہ بھی ہو گیا کہ قبلہ بھی ہمیں چھوڑنا پڑا اپنا. تو اس کے اوپر اللہ تعالی نے فرمایا کہ کسی طرف بھی منہ کر لوں، مشرق مغرب سب اللہ ہی کا تو ہے۔ اور یہ اس طرح سے قبلے بدل جانے کے لیے تمہید بھی تھی کہ اب قبلہ بدل جائے گا، اب ایک طرف اس طرف نہیں رہے گا، پہلے جس طرف تھا اب دوسری طرف چلا جائے گا۔ تو کوئی یہ نہ سوچے پہلے کیوں پھر وہاں پہ تھا، پہلے مسجد اقصیٰ کیوں قبلہ تھی، نہیں، تو سب ڈائریکشن تو اللہ کی ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی رخ موڑ لو گے اللہ کو اسی طرف پاؤ گے، اللہ کی ذات وہیں پہ ہوگی، یعنی کسی طرف بھی رخ کر لو۔ اچھا، اب اس میں یہ بھی تھا، یہود و نصارہ کا ایک یہ عقیدہ تھا کہ عیسائی جو تھے وہ مسجد اقصیٰ کے رائٹ طرف کو اپنی عبادت کرتے تھے، یہودی نے ان کے اگینسٹ کر کے لیفٹ طرف کرنی شروع کر دی، تو وہ یہ سوچتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک ڈائریکشن میں ہے، کسی ایک طرف ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ سمت مقام اس سے پاک ہے، کسی ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ اس ڈائریکشن میں ہے، نو، کسی جگہ قید نہیں ہے وہ۔ تو جس طرف بھی منہ کرو گے ادھر ہی اللہ کو پاؤ گے۔ اچھا، اس میں آپ یہ دیکھیں، ہمیں پتہ چلتا ہے اس میں یہ بھی، ابھی تو یہ ایک طرح سے تمہید بھی ہو رہی ہے، تحویل قبلہ آگے آپ دیکھیں گے، قبلہ کی ڈائریکشن چینج ہونے کا بھی آگے انشاءاللہ تعالی آیات آئیں گی کہ اب قبلہ مسجد اقصیٰ نہیں رہا بلکہ اب قبلہ کیا ہے، بیت اللہ ہو گیا، مسجد حرام ہے۔ تو قبلے کی جو ڈائریکشن کی چینجنگ ہے نا، اس کی طرف ایک تمہید بھی ہے یہ، اور ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اگر کبھی ہمیں نہ پتہ چلے کہ قبلے کی ڈائریکشن کیا ہے، یہ نہیں پتہ چل رہا، کسی طرح بھی ہم کوشش کریں، اپنی طرف سے ضرور کوشش کریں، لیکن اگر نہیں پتہ چلتا تو جس طرف بھی آپ نماز پڑھ لیں گے نا، تو وللہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ ایک دفعہ ایسے ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام ایک سفر میں تھے، تو ایک منزل پہ اترے، رات بہت اندھیری تھی، تو لوگوں نے پتھر لے کے نا بطور نشانی کے قبلہ رخ رکھ کے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ صبح اٹھ کے روشنی میں دیکھا تو قبلہ کسی اور طرف تھا، تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، اس پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہے، تم کسی طرف بھی منہ کر لو گے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کل سے یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہم نے تو قرآن میں پڑھا کہ کہیں پہ بھی رخ کر لو ہر جگہ اللہ، تو ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم قبلے رخ منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو بات یہ ہے کہ آگے انشاءاللہ دوسرے پارے میں آپ دیکھیں گے کہ خاص طور پہ یہ وضاحت کر دی گئی کہ آپ نے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، اور یہ اس صورت میں، بعض نے تو کہا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی، کیونکہ بعد میں حکم آ گیا، آپ تو ناسخ اور منسوخ کا پتہ چل گیا نا آپ کو پچھلے سبق سے، تو بعض نے یہ کہا، لیکن اگر ہم اس کو اس طرح سے لیں کہ کبھی اگر انسان کو نہیں پتا چلتا تو پھر کیا کیا جائے، پھر کسی طرف بھی منہ کر لیں گے۔ مثلا آپ جہاز میں ہیں تو اب نہیں آپ کو ڈائریکشن پتا چل رہی، یا گاڑی میں ہی جا رہے ہیں نہیں پتا چل رہی، تو اب کیا ہے، اپنے طور پہ سینس کریں، کچھ تھوڑا سوچیں کہ کس طرف ہو سکتا ہے، اور پڑھ لیں آپ اپنے جتنا آپ بیسٹ اپنی ابلٹی سے اندازہ لگا سکتی ہیں، اندازے سے پڑھ لیں، اور یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جدھر کبھی منہ کریں گے اللہ ہی کی طرف ہے، انشاءاللہ آپ کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اب تو ماشاءاللہ آپ جہاز میں بھی ڈائریکشن بتائی جاتی ہیں باقاعدہ کہ یہ ڈائریکشن ہے، بلکہ پچھلے دنوں مجھے سفر کرنے کا موقع ملا تو ایون یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس وقت جدھر ہمارا جہاز اس وقت ہے وہاں پہ کیا ٹائم ہو رہا ہے، یعنی جو ہماری کرنٹ لوکیشن ہے اس وقت، اس میں کیا ٹائم ہے، تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس وقت جو بھی ٹائم ہو رہا ہے آپ پھر نماز اس کی پڑھ سکتے ہیں، اور قبلے کی ڈائریکشن بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سفر میں ہوتے تھے تو نفل نماز پڑھنی ہوتی تھی، تو اونٹنی کا منہ جس طرف کو بھی ہوتا تھا اس طرف نماز پڑھ لیتے تھے، اور قبلہ تعین کر کے بھی اگر آپ اپنی سواری کو اس طرف قبلہ رخ کر لیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بھی نماز پڑھتے تھے، تو اس کے بعد سواری اگر موو بھی کر لیتی تھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ ایک روایت میں آتا ہے بخاری میں ابن عمر سے کہ جب نماز خوف کے بارے میں پوچھا تھا تو نماز خوف کو بیان فرماتے اور کہتے کہ جب اسے بھی زیادہ خوف ہو تو پیدل سوار کھڑے پڑھ لیا کرو, منہ خواہ قبلہ کی طرف ہو یا نہ ہو. یہ بھی ہے ٹھیک ہے, چاہے خوف کی عالم ہے اور چاہے خوف میں تو پیدل یا سواری پہ بھی ہیں تو اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں, کھڑے میں تب بھی پڑھ سکتے ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ جیسے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ سفر چاہے امن کا ہو چاہے خوف کا ہو یا لڑائی کا ہو, سواری پہ نفل ادا کر لینے جائز ہیں, آپ سواری پہ پڑھ سکتے ہیں. اور ابن عمر بھی جس طرف بھی ان کی سواری کا منہ ہوتا تھا اس طرف نماز پڑھ لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم اپنی طرف سے معلوم کرنے کی کوشش کریں, پھر آگے انشاءاللہ تعالی اللہ کے سپورٹ کر کے جس طرف کو بھی منہ ہے سواری کا پھر انشاءاللہ ہم پڑھنے کی ادھر ہی کوشش کریں. یہ آیت ایسے اتنی زبردست آیت ہے, ایک مجھے اسے یاد آ گئی, آپ کو پتہ ہے حضرت جبیر بن سعید کا, ایک تابعی تھے بہت عابد زاہد, بہت زیادہ نیک تھے. تابعی کون ہوتا ہے؟ جس نے کسی صحابی سے ملاقات کی ہو. تو سعید بن جبیر وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات ہم تین ساتھی عبادت میں مصروف تھے, دعا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے اور بہت اللہ سے دل کھول کے گڑگڑائیں کر رہے تھے. یہ نا حجاج بن یوسف کا زمانہ تھا, حجاج بہت ظالم تھا اور اس نے ان لوگوں کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا. تو کہتے ہیں کہ ان کے دو ساتھی تو شہید ہو گئے, لیکن کہتے ہیں کہ مجھے وہ جب گرفتار کرنے کے لیے آئے تو آپ کی ایک چھوٹی بیٹی نمودار ہوئی, اس نے دیکھا کہ آپ کو گرفتار کیا گیا تو آپ سے چمٹ کے زارو قطار رونے لگی. تو بڑے پیار سے اپنی بچی کو اپنے سینے سے الگ کیا, کہا کہ پیاری بیٹی اپنی ماں کو پیغام دے دینا کہ اب انشاءاللہ جنت میں ملاقات ہوگی. یہ کہہ کے ان کے ساتھ چلے گئے. تو حجاج نے ان کو اپنے دربار میں بلایا تھا, کیونکہ حجاج نا ایسے سب لوگوں سے یہ چاہتا تھا کہ اپنے مرضی کے فتاوا لے اور اپنی مرضی کے کام کروائے ان سے. تو جی یہ علماء جو تھے یہ حق پہ چلنے والے تھے, یہ ایسے حکمرانوں کی باتیں, اور یہ اتنا ظالم تھا حجاج جو تھا, انتہائی اس نے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہوا تھا اپنے لوگوں پہ. تو اس نے جب ان کو بلایا تو ان کو بڑی حقارت آمیز لہجے میں پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو فرمانے لگے سعید بن جبیر. تو حجاج نے کہا کہ نہیں, بلکہ تمہارا نام تو شقی بن قصیر ہے, کہ بدبخت ہو تم. تو کہنے لگے میری والدہ نے میرے نام کے متعلق جو بتایا وہ بہتر جانتی ہیں. تو کہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو فرمانے لگے کہ وہ آدم کی اولاد ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, سب سے اعلیٰ اور عرفا ہیں, رسالت کا تاج ان کے سر پہ ہے. تو اس نے پوچھا کہ اچھا حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں تمہارا خیال ہے؟ وہ انہوں نے پھر وہ بتایا کہ وہ صدیق ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں. پھر اس نے پوچھا حضرت عمر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پھر وہ انہوں نے بتایا کہ وہ فاروق ہیں, حق کو باطل کے درمیان انہوں نے فرق کیا, اور یہ ان کی تعریف بیان کی. پھر حضرت عثمان کے متعلق پوچھا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یعنی فیملی کے متعلق پوچھا, حضرت علی کے متعلق پوچھا, ان کے چچا زاد جو یعنی انہوں نے فرمایا کہ وہ ان کے چچا زاد بھائی تھے. پھر اور لوگوں کے بارے میں پوچھا. پھر کہنے لگا بنو امیہ میں تمہیں کون سا خلیفہ پسند ہے؟ فرمایا جو اپنے خالق کو پسندیدہ وہی مجھے پسند ہے. پھر اس نے پوچھا بتاؤ خالق کو کون سا پسند ہے, یعنی کہنا چاہتا تھا کہ میرا نام لینا. تو فرمایا کہ وہ تو اللہ کو ہی پتا ہے کہ اس کو کون سا پسند ہے. تو کہنے لگا, پھر صاف ہی بولنے لگا میرے متعلق تمہاری کیا رائے ہے, تمہارا کیا خیال ہے؟ فرمایا میری رائے تجھے اچھی نہیں لگے گی. حجاج نے کہا میں ضرور سننا چاہتا ہوں. فرمایا میری معلومات کے مطابق تو اللہ کی کتاب کا دشمن ہے اور ایسے کام کرتا ہے جسے تیرے روب اور دبدبے کی دھاک بیٹھے, اور یہ انداز تجھے ہلاکت کی طرف لے جا رہا ہے, آخر کار تجھے یہ جہنم میں دھکیل دے گا. تو اس نے جب یہ باتیں سنی اتنا آگ بگولا ہوا, اس نے کہا اللہ کی قسم میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا. فرمایا تو میری دنیا خراب کر دے گا, میں تیری آخرت برباد کر دوں گا. حجاج نے کہا تم اپنے قتل کے لیے کون سا طریقہ پسند کرو گے؟ فرمایا حجاج بلکہ تو اپنے قتل کا طریقہ منتخب کر, اللہ کی قسم جس انداز سے تو مجھے قتل کرے گا وہی انداز قیامت کے روز تجھے قتل کرنے کا اختیار کیا جائے گا. حجاج نے پوچھا کیا تو چاہتا ہے کہ میں تجھے معاف کر دوں؟ فرمایا اگر ایسا بھی ہوا تو وہ معافی اللہ کی طرف سے ہوگی, تو مجھے چھوڑ کے اپنے جرم سے بری نہیں ہو سکے گا. حجاج نے غصے سے اتنا آگ بگلا ہوا دربان سے کہا تلوار اور چمڑے کی چادر لے کر آؤں. یہ سن کے سعید بن جبیر مسکرانے لگے. پوچھا تم کیوں مسکراتے ہو؟ کہنے لگے تیری جرات اور تیرے متعلق اللہ تعالیٰ کی بربادی دیکھ کے مسکرایا ہوں. جج نے حکم دیا جلاد اسے قتل کر دو. اور آپ نے قبلہ رخ منہ کیا اور فرمایا انی وجہ تو وجہ ہی للذی فطر السماوات والارض، میں یکسو اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. تو حجاج نے کہا اس کا منہ قبلے کی طرف سے ہٹا دو، یہ قبلے کی طرف بھی منہ نہ کر سکے. تو انہوں نے پھر یہ آیت پڑھی تھی فَأَيْنَ مَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم کدھر بھی اپنا رخ موڑ دو اللہ کا چہرہ وہیں پاؤ گے. حجاج نے کہا کہ اس کو اوندے منہ لٹا دو. اس سے یہ بھی نہ برداشت ہوا کہ یہ کہہ رہا ہے نا کہ جدھر بھی پھیرو گے منہ ادھر اللہ ہی ہوگا، تو کہنے لگا اس کا منہ نیچے کی طرف کر دو. تو فرمانے لگے وہ آیت منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں تمہیں لوٹائیں گے، اسی سے دوبارہ تمہیں نکالیں گے. اس نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا اللہ کے اس دشمن کو قتل کر دو، میں نے زندگی میں آیات قرآنی کو اس سے زیادہ یاد رکھنے والا کوئی نہیں دیکھا، اتنی اس کو قرآن کی آیتیں یاد ہیں.